یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
پیر 18 نومبر، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں نادیہ سلیمان۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت 180 کلومیٹر طویل ہزارہ ایکسپریس وے کا افتتاح کر دیا۔
ہم نے موٹر وے تو بنانے ہیں، لیکن انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان میں ہم خوشحالی بھی لے کے آئیں گے، اور سب سے بڑی بات اپنے نوجوانوں کو روزگار بھی دیں گے۔
افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ معطل، افغانستان میں امن عمل پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ تجزیہ کار بولے،
اس جنگ میں سفر تو صرف اور صرف افغان کر رہے ہیں، لیڈرشپ کو تو شاید اتنا مسئلہ نہیں ہے۔
تفصیلاً یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد، خبریں سنیے خدا اکرام سے۔
وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ہزارہ موٹر وے حویلیاں شاہ مقصود انٹرچینج سے مانسہرہ تک 62 کلومیٹر طویل موٹر وے کے دوسرے حصے کا افتتاح کر دیا ہے۔ ہزارہ موٹر وے منصوبہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ 180 کلومیٹر ہزارہ موٹر وے کے 2 حصے مکمل، جبکہ تیسرے حصے کو مارچ 2020 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ سی پیک صرف ایک سڑک کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے۔ پاکستان نے شاہین ون میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق، میزائل تربیتی مشق کے طور پر کیے گئے تجربے کا مقصد آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کی آپریشن تیاریوں کو آزمانا تھا۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس پر فضائی حملے میں کم از کم 7 شہریوں کے ہلاک اور متعدد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ حکومت کا کہنا تھا کہ یہ حادثہ ایک بسکٹ فیکٹری میں پیش آیا، اور بنگلہ دیش، مصر اور دیگر مقامات سے غیر ملکی کارکن ان ہلاکتوں میں شامل ہیں۔ یہ جگہ شہر کے جنوب میں واقع ہے۔ برطانیہ میں چین کے سفیر لیو یومنگ نے کہا ہے کہ ہانگ کانگ میں جاری احتجاج کا جمہوریت اور آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارکن علاقے کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہانگ کانگ کے حکام مسلسل احتجاج پر قابو نہیں پا سکتے تو بیجنگ بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے گا۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ایک اور بے نتیجہ سربراہی اجلاس کے انعقاد میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ پیونگ یانگ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ وہ بدلے میں کچھ حاصل کیے بغیر امریکی صدر کو فخر کرنے کے لیے کچھ نہیں دیں گے۔ عراق کے شہر بصرہ میں عراقی بندرگاہ کے داخلی راستے کو مظاہرین نے ایک مرتبہ پھر بند کر دیا، اور ملازمین اور ٹینکرز کو داخل ہونے سے روک دیا ہے، جس کی وجہ سے بندرگاہ کی آپریشنز 50% تک کم ہو گئے ہیں۔ اگر یہ رکاوٹ ایسے ہی جاری رہی تو آپریشنز مکمل طور پر بند ہو جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں پیش کر رہی تھیں ہدا اکرام۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اب بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کی زیر انتظام کشمیر میں حکومت کی جانب سے مسلمان ممالک کے ٹی وی چینلز دکھانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت پنجاب کے علاقے حسن ابدال سے لے کر تھاکور تک 180 کلومیٹر زیر تعمیر ہزارہ ایکسپریس وے کا آج وزیراعظم عمران خان نے افتتاح کیا۔ وزیراعظم عمران خان نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک منصوبوں سے پاکستان ترقی کرے گا۔
جو ہم اس موٹر وے کی انوگریشن کر رہے ہیں، افتتاح کر رہے ہیں، یہ سی پیک کا حصہ ہے، اور میں اپنے پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سی پیک ہے، یہ جو ہمارا ملک انشاءاللہ اب اٹھے گا، اس میں اب یہ سی پیک ایک وہ رول پلے کرے گا۔ ہماری اس طرح کی مدد ہوگی، چائنا کو بھی فائدہ اس کا، لیکن انشاءاللہ ہمیں وہ فائدہ ملے گا اس سے کہ جو ہماری خامیاں ہیں، مثلاً ایگریکلچر، ہماری پیداوار دنیا میں تقریباً سب سے کم ہے، اور چائنا کے اندر جو ایگریکلچر پیداوار ہمارے سے 3 گنا 4 گنا زیادہ ہے۔ تو سی پیک پہلے تو صرف سڑک کا نام تھا، جس طرح یہ سڑک بھی ہے، 2 پاور اسٹیشنز کا نام تھا۔ آج سی پیک ہر طرح وہاں سے ان کی انڈسٹری لوکیٹ کر رہی ہے پاکستان میں، اس کی تیاری ہو رہی ہے، وہ ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو، جس سے ان کو ہنر ملے گا، جس سے ہمارا جو اس وقت بہت بڑی ہماری طاقت ہماری نوجوان آبادی ہے، اس کو جیسے جیسے ہم ہنر دیتے رہیں گے یہی آبادی ہماری سب سے بڑی طاقت بن جائے گی۔ تو وہ چائنا سے ہمارے سے ادھر بھی انڈسٹری کے اندر بھی ہر قسم کی انڈسٹری انشاءاللہ آ رہی ہے، گوادر کو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، جس طرح کی ہماری زرخیز زمین ہے، ہم نے پانی کا صحیح استعمال کر لیا اور ان سے ٹیکنالوجی سیکھ لی، ہمیں صرف اپنی پیداوار دگنی کرنی ہے اور پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی۔ ہم نے اب اس کو مینج کرنا ہے، صحیح گورننس صحیح دینی ہے، ہم نے پیسہ اپنے لوگوں پہ لگانا ہے، ہم نے موٹر وے تو بنانے ہیں لیکن انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے۔ جو یہ آج ہوا یہ شروعات ہے، انشاءاللہ سی پیک سے جو فائدے اب ہوں گے انشاءاللہ پاکستان میں ہم خوشحالی بھی لے کے آئیں گے اور سب سے بڑی بات اپنے نوجوانوں کو روزگار بھی دیں گے۔
وزیراعظم عمران خان، پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت پنجاب کے علاقے حسن ابدال سے تھاکوڑ تک زیر تعمیر ہزارہ ایکسپریس وے کا دوسرا حصہ فروری 2020 میں مکمل کیا جائے گا۔ اس منصوبے کی تفصیل سنیے کومل فاروق سے۔
پاکستان اور چین کے ماہرین کی مشترکہ کاوشوں سے تیار ہونے والی اس سڑک میں دو جدید ترین سرنگیں، نو فلائی اوور اور 47 پل تعمیر کیے گئے ہیں۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ترجمان محمد مصطفیٰ نے بی بی سی کو بتایا کہ اس کی تعمیر کا تخمینہ تقریباً 137 ارب روپے ہے اور امید ہے کہ اس کا مانسہرا سے تھاکوٹ جانے والا دوسرا حصہ فروری 2020 میں مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس شاہراہ پہ روزانہ 10,000 گاڑیاں سفر کریں گی، جبکہ سال 2020 میں توقع ہے کہ اس پر روزانہ 28,000 گاڑیاں سفر کریں گی۔ اس منصوبے کی بدولت مختلف مد میں 38 ارب روپے کی سالانہ بچت ہو سکے گی۔ ہزارہ ڈویژن کی مقامی آبادیوں نے ایکسپریس وے کے کھلنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب مقامی تاجر رہنما اور کاروباری شخصیت محمد اشفاق کا کہنا تھا کہ سی پیک اور ہزارہ ایکسپریس وے کی تعمیر اور اس کی افادیت پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اس کی تعمیر سے ہری پور، ایبٹ آباد اور مقامی علاقوں کی کاروباری سرگرمیوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔
ایبٹ آباد ایک سیزنل شہر ہے، یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ سال میں 4-5 مہینے جو کام ہوتا ہے وہ سیاہ پہ ہوتا ہے، ہوٹلز کا کام ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، لیکن یہ انٹرچینج ایبٹ آباد کے وقت میں نہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر جو ہے یہ بھی ایک گاؤں کی شکل اختیار کر جائے گا۔
اس سڑک کے بننے سے اسلام آباد راولپنڈی سے وادی کاغان کا سفر صرف 4-5 گھنٹے کا رہ جائے گا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل حسن ابدال سے شاہ مقصود ہری پور تک روٹ گزشتہ سال عوام کے لیے کھولا گیا تھا۔
اسی موضوع پر سامعین کی آرا بھی شامل کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ پاک چین اقتصادی منصوبے کے تحت حسن ابدال سے لے کر تھاکوڑ تک زیر تعمیر ہزارہ ایکسپریس وے آپ کے خیال میں کتنی فائدے مند ہوگی؟
ہزارہ موٹر وے ہزارہ کی عوام کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگی، کیونکہ اس سے ایک تو ٹریفک سے ہم سب کو نجات ملے گی اور دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ کاروباری حضرات کو ہوگا، جس کی وجہ سے کاروبار لوگوں کے ترقی پائیں گے اور اس کی وجہ سے سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔
میرے خیال میں یہ جو موٹر وے اوپن ہوئی ہے اٹ ول بی ویری بینیفیشیل فار پیپل آف ایبٹ آباد۔ ایبٹ آباد کے لوگوں کے لیے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اس کی وجہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ جو ایبٹ آباد کے لوکلز ہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی ٹریفک کا تھا۔ ونس اب یہ جب کھل گئی ہے، اس کے بعد جو دو بڑے پروجیکٹ، ایک تو یہ پروجیکٹ موٹر وے کا تھا اور دوسرا ایک اور پروجیکٹ ہے جو بائی پاس جو مری کی ٹریفک کے لیے جو حویلیاں سے شروع ہوا ہے، تو جب وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمیں آنے جانے میں جو 3-4 گھنٹے ہم ٹریفک کے اندر پھنسے رہتے تھے اس سے ہمیں نجات ملے گی۔
میرا نام نیلا ہے اور میں ایک اسکول ٹیچر ہوں۔ میں روزانہ حویلیاں سے ایبٹ آباد جاتی ہوں۔ کہنے کو تو اسکول ٹائمنگ 8 بجے شروع ہوتی ہے اور 2 بجے چھٹی ہوتی ہے، لیکن مجھے اسکول ٹائم پر پہنچنے کے لیے صبح 6 بجے گھر سے نکلنا پڑتا ہے اور واپس گھر میں تقریباً 5 بجے پہنچتی ہوں۔
ہم لوگ یہاں سے سعودی عرب سے پاکستان ایئرپورٹ آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے تھے، لیکن وہاں سے آگے اپنے آبائی علاقے تک ہمیں پہنچنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ کبھی کبھار ہم اپنے عزیز و اقارب کے جنازوں میں بھی شامل نہیں ہو سکتے تھے اس ٹریفک جام کی وجہ سے۔
اس کے بہت زیادہ عوام کو بھی فائدے ہیں، اور سب سے اہم جو ہے وہ ہے ٹوریزم کے حوالے سے۔ ناران، کاغان، شوگران، مانسہرا، بٹگرام، اس طرف سے اگر سوات کو اگر لوگ جانا چاہیں تو بشام والے رستے سے ہوتے ہوئے خواجہ خیلہ اور پھر سوات تک بھی لوگ بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔
سامعین کی آرا آپ نے سنی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین نے انڈیا کے وزیراعظم نریندر مودی سے اپیل کی ہے کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو سیاسی پناہ دی جائے۔ الطاف حسین کا موقف ہے کہ چونکہ ان کے آباؤ اجداد کا تعلق انڈیا سے تھا، لہذا انہیں وہاں رہائش کی اجازت دی جائے۔ ان کی اس درخواست کا انڈین حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ کیا یہ ان کی پہلی درخواست ہے یا اس سے قبل بھی وہ ایسی اپیلیں کر چکے ہیں؟ کراچی سے بتا رہے ہیں ریاض سہیل اپنی اس رپورٹ میں۔
ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین انڈیا سے مدد کی ماضی میں بھی متعدد بار اپیلیں کر چکے ہیں۔ گزشتہ ماہ انہوں نے انڈیا کا ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا گایا تھا۔ 2015 میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ اقوام متحدہ اور نیٹو سے مدد اور مداخلت کی اپیل کی تھی، جس پر اس وقت کی حکومت نے شدید رد عمل کا اظہار کیا، جس پر الطاف حسین نے معذرت کر لی تھی۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں 2013 میں کراچی میں بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کے خلاف رینجرز کی سربراہی میں ٹارگیٹڈ آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ اس وقت کی ایم کیو ایم کو یہ شکایت تھی کہ آپریشن کا نشانہ ان کی جماعت ہے۔ اسی آپریشن کے دوران مارچ 2015 میں ایم کیو ایم کے سیاسی مرکز 90 پر چھاپہ مارا گیا، جس کے بعد ایم کیو ایم کی قیادت بکھر گئی۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے استاد اور لسانی سیاست پر کتاب کے مصنف فرحان صدیقی الطاف حسین کے بیان کو فرسٹریشن کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔
کراچی آپریشن شروع ہوا اور جس میں جو ایم کیو ایم کی ایک طاقت تھی یا کنٹرول تھا کراچی کے اوپر، اس میں جو کمی آئی، ایم کیو ایم کا مختلف دھڑوں میں بٹ جانا، الطاف حسین کا ایک طریقے سے کارنر ہو جانا، ایک شخص جو کہ جن کے ایک اشارے پہ جو ہے وہ پورا شہر بند ہو جاتا تھا یا کم ہو جانا اس کا، بلکہ ختم ہو جانا، اور پھر پی ایس پی اور ان جیسی پارٹیز کا آنا، اس کے بعد جو الیکشنز ہوتے ہیں پچھلے سال، اس میں ایم کیو ایم جو ہے نیشنل اسمبلی میں کراچی میں صرف 4 سیٹس جیت پاتی ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ اس سٹیٹمنٹ سے انہوں نے اپنی پولیٹکس کو مزید ایک دھچکا دیا ہے۔
کراچی یونیورسٹی میں 11 جون 1978 میں ایم کیو ایم سمیت اردو آبادی کے نوجوانوں نے آل پاکستان مہاجر آرگنائزیشن یا اے پی ایم ایس او کی بنیاد رکھی تھی، جس نے 18 مارچ 1984 میں مہاجر قومی موومنٹ نامی تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد 29 سالوں تک ایم کیو ایم کی کراچی اور حیدرآباد پر بالادستی رہی۔ اس عرصے میں تنظیم کو 3 آپریشنوں کا سامنا کرنا پڑا اور 2 بار دھڑا بندی کا بھی شکار رہی۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ الطاف حسین پاکستان کی قومی سیاست سے تقریباً کنارہ کش نظر آتے ہیں۔
وہ ایک علیحدگی پسند، اس وقت جو ہے علیحدگی پسند رہنما کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں، جہاں وہ ایک طرف سندھو دیش والوں کی بھی بات کرتے ہیں، بلوچستان والوں کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی پاپولر پالیٹکس میرا خیال ہے اب ان کا رول جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔
دوسری جانب الطاف حسین اور ان کی ساتھیوں نے کیا انڈین حکومت کو سیاسی پناہ کی باقاعدہ درخواست دی ہے؟ اس بارے میں جب ایم کیو ایم کے رہنما ندیم احسن اور مصطفیٰ عزیز آبادی سے رابطہ کیا گیا تو ان کا موقف سامنے نہیں آ سکا۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
ایران میں گزشتہ جمعے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے اعلان کے بعد جاری احتجاج میں 2 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی نے سرکاری ٹی وی پر اپنے خطاب میں حکومتی اقدامات کا دفاع کرتے ہوئے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو خبردار کیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ منزہ انوار کی زبانی رپورٹ کا آغاز صوتی جھلک سے ہو رہا ہے۔
ایران خام تیل کے 4th سب سے بڑے ذخائر کا حامل ملک ہے۔ نئے حکومتی اقدامات کے تحت ہر گاڑی چلانے والے کو 1 ماہ میں 13 گیلن یعنی 16 لیٹر پیٹرول لینے کی اجازت ہوگی، جس کی قیمت 15,000 ایرانی ریال بنتی ہے۔ تاہم اس سے زیادہ پیٹرول خریدنے کی صورت میں ہر اضافی لیٹر کی قیمت 30,000 ریال ہوگی۔ اس سے پہلے ہر شخص کو رعایتی نرخوں پر 250 لیٹر پیٹرول لینے کی اجازت تھی۔ ایران میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے اور صارفین کے لیے ایندھن خریدنے کی ماہانہ حد مقرر کیے جانے کا اعلان 15 نومبر کو ہوا تھا۔ حکومت کے اس اقدام کے رد عمل میں ملک گیر احتجاج اور مظاہرے شروع ہو گئے۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والے مظاہرین کو غنڈے قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ دیا ہے۔
یقیناً بعضی از مردم از این تصمیم یا
یقینی طور پر کچھ لوگوں کے لیے یہ اقدام پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہے۔ تاہم بینکوں کو آگ لگانا کسی طور قابل قبول نہیں، کیونکہ ایسے کام تو غنڈے کرتے ہیں۔ یہ گنڈا گردی ہے، آپ کو اس طرف دھیان دینا چاہیے۔ ایسے واقعات میں عام طور پر گنڈے، انتقام لینے والے اور تشدد پسند فائدہ اٹھاتے ہیں۔
حالیہ مظاہروں سے ایران کی حکومت پر ایک بار پھر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے، جو صدر ٹرمپ کی جانب سے عائد کردہ سخت اقتصادی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اقتصادی اور تجارتی پابندیوں نے ایرانی معیشت کو بہت تیزی سے کمزور کیا ہے اور اس کی وجہ سے ملکی کرنسی کی قدر ریکارڈ سطح تک کم ہوئی ہے اور بیرونی سرمایہ کاری میں بھی کمی آئی ہے۔ حالیہ حکومتی اقدام کے بعد ایران میں پیٹرول کی نئی قیمت 15,000 ریال یعنی تقریباً 13 سینٹ فی لیٹر ہو گئی ہے، جو اب بھی دنیا بھر میں تیل کی کم ترین قیمتوں میں شامل ہے۔ اگر اس کا موازنہ امریکہ سے کیا جائے تو ایران میں تیل کم از کم 5 گنا سستا ہے۔
ایران میں جاری احتجاجی مظاہروں کی تفصیل بتا رہی تھی منزہ انوار۔ یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچا، ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں اور پھر پروگرام میں دیگر موضوعات پر بات کریں گے۔
ہمارے ہفتہ وار پروگرام آپ کی بات میں،
ہمارے علاقے میں روڈ کی سہولت میسر نہیں ہے اور اسکول کی سہولت میسر نہیں ہے،
ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔
میرا حکومت پاکستان اور ہندوستان دونوں سے درخواست ہے،
مگر افسوس ہے کہ ہمیں اپنے حقوق صحیح نمونے سے نہیں مل پا رہے ہیں۔
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-75۔ خیال رہے، موبائل سے کرنے پر یہ کال فری نہیں۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور۔ پاکستانی ٹینس کھلاڑی احسام الحق نے کہا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈیوس کپ ٹینس مقابلہ پاکستان سے کہیں اور منتقل کیا گیا تو وہ احتجاجاً اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ یاد رہے کہ انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن اور انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ ٹریبونل آج یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈیوس کپ مقابلہ کہاں ہوگا۔ یہ مقابلہ اس سال ستمبر میں اسلام آباد میں ہونا تھا، جسے نومبر تک ملتوی کر دیا گیا تھا، لیکن اس ماہ کے پہلے ہفتے میں انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے یہ مقابلہ پاکستان سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کر رکھی ہے، جس کا فیصلہ آج ہوگا۔ احسام الحق کا کہنا ہے کہ بھارتی ٹینس ٹیم کا پاکستان نہ آنا ان کی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ یہاں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ احسام الحق کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن مبینہ طور پر بھارت کے دباؤ میں آ کر مسلسل اس بات پر اصرار کر رہی ہے کہ یہ مقابلہ پاکستان سے باہر منعقد ہو، جو ان کے خیال میں سراسر ناانصافی ہے۔ پاکستان ایمرجنگ کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش میں جاری ایشین کرکٹ کونسل ایمرجنگ کپ میں آج عمان کو 147 رن سے شکست دے دی۔ اس میچ کی خاص بات پاکستانی اوپنر حیدر علی کی سینچری تھی۔ یورو فٹ بال کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں آج اسپین کا مقابلہ رومانیا سے ہو رہا ہے، ناروے کا سامنا مالٹا کی ٹیم کرے گی۔ گزشتہ رات کھیلے گئے میچوں میں انگلینڈ، پرتگال، فرانس اور بلغاریا نے کامیابیاں حاصل کیں۔ انگلینڈ نے کوسوو کو 3 گول سے شکست دی۔ پرتگال نے لگزمبرگ کو 2 گول سے ہرایا، جس میں 1 گول رونالڈو کا بھی شامل تھا۔ اس طرح ان کے بین الاقوامی گول کی تعداد 99 ہو گئی ہے۔ یونان کے اسٹیفانو سیسیپاس نے ATP ٹور فائنلز کا ٹائٹل جیت لیا۔ لندن میں ہونے والے سال کے اس آخری ایونٹ کے فائنل میں 21 سالہ سیسیپاس نے آسٹریا کے ڈومینک ٹیم کو 6-7، 6-2 اور 7-6 سے شکست دی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ نیپال کے وزیراعظم نے انڈیا کے نئے سرکاری نقشے سے پیدا ہونے والے تنازع کے بعد کہا ہے کہ انڈیا نیپال کی سرزمین سے اپنی فوج واپس بلا لے۔ انڈیا کے سرکاری نقشے کا تنازع ہے کیا، یہ جاننے کے لیے آپ کو آنا ہوگا BBC اردو.com پر۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی سیاسی اور آئینی حیثیت قانونی طور پر تبدیل کرنے کے بعد غیر یقینی کی صورتحال کو 4th ماہ میں داخل ہو چکی ہے۔ پابندیوں اور قدغنوں کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن تازہ پابندی وادی میں ترکی، ایران، ملیشیا اور پاکستان کی نشریات پر عائد کی گئی ہے۔ سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور کی رپورٹ۔
یہ پابندی ایسے پس منظر میں نافذ کی گئی ہے جس میں ملیشیا اور ترکی نے 5 اگست کو جو اعلان کیا گیا تھا بھارتی زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت کو تبدیل کرنے کا، اس پر اعتراض جتایا تھا۔ 5 اگست سے پہلے ہی یہاں پاکستانی چینلز پر پابندی تھی، بہت محدود پیمانے پر پاکستان کی نیوز چینلز کو یہاں براڈ کاسٹ کیا جاتا تھا، لیکن اب چونکہ سرکاری طور پر یہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے اور کیبل آپریٹر سے کہا گیا ہے کہ وہ اگر ایران کی سحر ٹیلی ویژن یا پریس ٹی وی یا ترکی کے جو نشریاتی ادارے ہیں ان کے چینلز کو براڈ کاسٹ کریں گے تو اس کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ ان پر جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے اور انہیں قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ نئی پابندی ان کئی پابندیوں کے بعد سامنے آئی ہے جو یہاں 5 اگست سے جاری ہیں۔ اب چونکہ کشمیر میں اندرونی ریل سروس کو بحال کیا گیا ہے، سڑکوں پر اب کمرشل ٹرانسپورٹ بھی نظر آنے لگا ہے اور دکان کھولنے کے اوقات میں بھی اب اضافہ ہو گیا ہے، لیکن غیر یقینیت کا ماحول ہے، سرکاری اعلانات کا شور ہے اور سیاست خاموش ہے۔
ادھر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ رام جنم بھومی بابری مسجد کیس میں انڈیا کی سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کریں گے، جبکہ اس مقدمے کے ایک اہم فریق اتر پردیش سنی وقف بورڈ نے کہا ہے کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہے اور نظر ثانی کی اپیل میں شامل نہیں ہوں گے۔ دلی سے رپورٹ کر رہے ہیں بی بی سی کے نامہ نگار فیصل محمد علی۔
اقبال انصاری کے سر کل اور آج کے بیچ بدلے بدلے سے لگے۔ اس سوال پر کہ بابری مسجد معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ارادے پر وہ کیا کہیں گے، اقبال انصاری نے بی بی سی سے کہا،
دیکھیے ہم تو بھی کمیٹی کے تو لوگ ہیں، مسجد ہماری تو ہے نہیں، ہم بھی کمیٹی کے ہیں، اگر کمیٹی کوئی فیصلہ کرتی ہے تو کمیٹی کے میں 5 لوگ اگر رہیں گے تو جو ہے وہ اسٹینڈ کوئی کم نہیں ہوگا۔
کل لکھنؤ میں ہوئی بیٹھک میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی نے سپریم کورٹ کے پچھلے ہفتے آئے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ملک کی سب سے اونچی عدالت نے حالانکہ یہ مانا کہ مسجد کو توڑا جانا جرم تھا، اس نے یہ بھی کہا کہ عقیدت کی بنیاد پر زمین کا مالکانہ حق طے نہیں ہو سکتا، لیکن کورٹ نے کئی دوسرے ثبوتوں کا حوالہ دیتے ہوئے متنازع زمین کو ہندوؤں کو دینے کا حکم سنایا اور مسلمانوں کو مسجد کے لیے 5 ایکڑ زمین دوسری جگہ دینے کی بات بھی کہی۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس فیصلے کے خلاف 30 دنوں کے اندر سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل داخل کرنے کی بات کہی ہے، حالانکہ برادری میں بورڈ کے فیصلے کو لے کر الگ الگ رائے ہے۔ مسلم اسکالر سید عبید الرحمان کہتے ہیں،
اس معاملے میں بھی جو غلطی انہوں نے ٹریبل طلاق کے معاملے میں کی وہ ایودھیا کے معاملے میں، بابری مسجد رام جنم بھومی کے معاملے میں بھی کر رہے ہیں، اور اس معاملے کو پرولونگ کر کے وہ مسلمانوں کو فائدہ نہیں کر رہے ہیں۔
مگر پرسنل لاء بورڈ کے ممبر اور بابری مسجد کا کیس لڑ رہے وکیل ظفر یاب جیلانی نے کہا کہ مسلمان آئین کے اندر مہیا کروائے گئے سبھی قدم اٹھائیں گے۔
دیکھیے دو باتیں، جن لوگوں کی رائے آپ بتا رہے ہیں 1986 سے وہ یہی رائے دیتے رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی رائے کی کوئی فکر نہیں، اور ان کی تعداد مسلم کمیونٹی میں 1% بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی ہم کر رہے ہیں اور پرسنل لاء بورڈ اس کی نمائندہ جماعت ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی، کچھ حاصل نہیں ہوگا، جب مسلمان اپنی مسجد پر لڑائی نہیں لڑ سکتا ہے تو اپنے دیگر حقوق پر لڑائی کیا لڑے گا، یہ میسج ہم نہیں دینا چاہتے۔
پچھلے ہفتے ام صدیق بنام مہن سریش داس کیس میں آئے فیصلے میں مسلمانوں کی طرف سے 8 پیروکار تھے، جس میں سے 6 مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حالانکہ عدالت مسلم فریق کو اپیل داخل کرنے کی اجازت دے گا یا نہیں یہ تو اس پر ہی منحصر ہوگا، لیکن اگر اپیل داخل ہو جاتی ہے تو رام مندر کی تعمیر کا عمل تھوڑے وقت کے لیے اور ٹل جائے گا۔ فیصل محمد علی، بی بی سی، دلی۔
افغانستان کے لیے امریکہ کے سفیر جان باس نے کہا ہے کہ افغان طالبان کی قید میں موجود 2 مغوی غیر ملکیوں کے بدلے 3 طالبان رہنماؤں کی رہائی کا معاملہ حالیہ پرتشدد کارروائیوں کے بعد معطل کر دیا گیا ہے۔ امریکی سفیر نے کہا کہ وہ افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے امن کی بحالی کے لیے 3 طالبان رہنماؤں کی رہائی کے اعلان اور لوگر اور کابل میں حملوں کے بعد قیدیوں کے اس تبادلے کو معطل کرنے دونوں ہی فیصلوں کی حمایت کرتے ہیں۔ قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ تعطل کا شکار ہونے کے امن مذاکرات پر کیا اثرات پڑیں گے، یہی سوال میں نے تجزیہ کار طاہر خان سے کیا۔
میری نظر میں کوششیں ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے مذاکرات کا سلسلہ بحال ہو جائے، اور جس معاہدے پہ دونوں فریق متفق ہو گئے تھے تو وہ اس کا اعلان ہو جائے، لیکن امریکیوں اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جب سے شروع اکتوبر سے گزشتہ سال سے تو بد اعتمادی ہر وقت رہی۔
ابھی جو یہ معاہدہ ہوا تھا قیدیوں کے تبادلے کا، اس میں تو سیز فائر یا جنگ بندی کی کوئی شرط نہیں تھی، پھر امریکہ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا ان کی کسی پالیسی شفٹ کا اشارہ ہے؟
نہیں، یہاں پر دیکھو وہ سب کچھ اگری ہو گیا تھا، یہ تبادلے تھے، صرف بد اعتمادی تھی کہ پہلے کون رہا کرے کہ طالبان کا یہ تھا کہ وہ جب تک ان کے قطر پہنچ جائے یا جو ایک جگہ انہوں نے لوکیشن بتائی تھی وہاں پہنچے تو وہ پروفیسرز کو بھی رہا کر لیں گے. افغان حکومت کچھ نہ کچھ اس میں رول چاہتی تھی کہ ان کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہو. طالبان اس کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھے کہ اس میں افغان ادارے کا یا افغان گورنمنٹ کا اس کردار ہو.
کس طرح سے اعتماد کی فضا جو ہے وہ بحال ہو سکے گی؟ امریکہ ایک طرف افغانستان سے جلد نکلنا چاہتا ہے تو اس کا یہ فیصلہ اس پہ امپلیمنٹ کیسے ہو پائے گا پھر؟
دیکھو نا, افغانستان کا مسئلہ جو ہے یہ بہت ایک پیچیدہ معاملہ ہے. یہ تقریباً ایک سال بعد دونوں فریق کے اس میں پہنچ گئے کہ ایک متن پہ راضی ہو گئے, اور کبھی بھی اس دوران بھی مذاکرات کے اعتماد نہیں رہا. جو میں نے کہا ہے سیز فائر اس لیے طالبان نہیں کرتے کہ اس کو یقین نہیں ہے. وہ کہہ رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید پیچھے ہٹ جائے اور وہ کام ہو بھی گیا کسی حد تک, اس طرح طالبان پہ وہ یقین نہیں کرتے. تو اعتماد بد اعتمادی کا یہی ہے کہ اب ان کے لیے امتحان ہے دونوں سائڈ کے لیے.
اچھا, افغانستان کے لوگوں کا پھر مستقبل کیا ہے؟ کیا بھی مطلب ان کہیں آپ کو امن کی کوئی امید نظر آ رہی ہے؟
قطر کا جو مذاکرات کا سلسلہ تھا اس کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کی سیدھے وابستہ تھی, اور آپ کو یاد ہوگا جب انتخابات ہوئے صدارتی تو اس میں جو لوگوں نے حصہ نہیں لیا وہ تو ٹھیک ہے, سیکیورٹی بھی ایک فیکٹر تھا, لیکن دوسرا یہ کہ لوگوں نے کہا, پر لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ شاید جو ان کے رولرز ہیں وہ امن عمل کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے جتنا ان کی اپنی پولیٹکس ہوئے. اس جنگ میں سفر تو صرف اور صرف افغان کر رہے ہیں, لیڈرشپ کو تو شاید اتنا مسئلہ نہیں ہے.
تجزیہ کار طاہر خان. پاکستان کے شہر لاہور میں منعقد ہونے والے فیض میلے میں احتجاج کرنے والے طالب علموں کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. کچھ لوگوں نے طلباء کے جوش کو سراہا تو کچھ نے اس احتجاج اور ویڈیو میں گائے جانے والے انڈین شاعر کے کلام کے انتخاب کو تنقید کا نشانہ بنایا. اس احتجاج کے مقاصد تھے کیا؟ رپورٹ کر رہی ہیں سارا عتیق. رپورٹ کا آغاز صوتی جھلک سے ہو رہا ہے.
ٹویٹر اور فیس بک پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں چمڑے کی سیاہ جیکٹ میں ملبوس ایک لڑکی بھرے مجبے کے سامنے انتہائی پرجوش انداز میں ڈھول کی تاپ پر گا رہی ہے. ویڈیو میں موجود لڑکی عروج اورنگ زیب ہے اور وہ لاہور میں منعقد ہونے والے فیض فیسٹیول کے موقع پر معروف ہندوستانی شاعر بسمل عزیز آبادی کی نظم سرفروشی کی تمنا گا رہی ہیں. عروج اورنگ زیب پنجاب یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹو, فیمنسٹ کلیکٹو اور حقوق خلقے تحریک کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ وہ پنجاب تھیٹر میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہیں. عروج کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی 29 نومبر کو ہونے والے اسٹوڈنٹس مارچ میں طالب علموں کو دعوت دینے کے لیے فیض فیسٹیول میں نعرے بازی کر رہے تھے. اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ عروج نے دعوت نامے کے مقصد کے لیے کسی پاکستانی شاعر کے بجائے ایک ہندوستانی کا کلام ہی کیوں چنا. عروج کا کہنا تھا کہ حق کی بات میں سرحدیں معنی نہیں رکھتی.
جو سیدھی سی بات ہے, ہم تو حق کی بات کر رہے ہیں نا. حق کی بات جس نے بھی کی ہے اس میں بارڈرز کیوں آ جاتے ہیں؟ انسانوں کی بات ہے, یہ بارڈرز تو اتنی دیر بعد بنے ہیں.
فیض فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی سربراہ سلیمہ ہاشمی کا کہنا ہے کہ اس فیسٹیول کا مقصد ہر قسم کی رائے کو پلیٹ فارم دینا ہے.
سو یہ جو فیض میلہ, جو یہ فیض فیسٹیول ہوتا ہے, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو فیض کے کلام میں ایک آپ کو ایک روشن خیالی ملتی ہے, ایک محسوس ہوتا ہے کہ آئے جو آئے دل کشادہ رکھتے ہیں, ویسی ہی جو ایک فضا ہے وہ فیسٹیول میں بھی ہو, تاکہ لوگ اپنی بات کرنے, اپنے دل کی جو چاہے وسوسے ہوں چاہے کسی اور قسم کا اظہار ہو اس سے کترائیں نہ.
سلیمہ ہاشمی نے عروج اور ان کے ساتھیوں کے احتجاج کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کا حق ہے.
اگر وہ ایک میلے میں آ کے اور اپنی بات نہیں کر سکتے تو پھر وہ کہاں جائیں, اور وہ بھی میلہ جو کہ فیض کے نام سے منسوب ہے. یقیناً فیض کی جو سیاست تھی, جو ان کے خیالات تھے, وہی ان لوگوں کے ہیں. اور لیکن یہ ایک نئی نسل ہے, وہ نئی نظروں سے تاریخ کو اور اس مسلک کو جانتی ہے, پہچانتی ہے اور اس کی ترجمانی کرنا چاہتی ہے.
29 نومبر کو ہونے والے اسٹوڈنٹس مارچ کے مطالبات میں یونین سازی, چھوٹے علاقوں سے آنے والے طالب علموں سے امتیازی سلوک کا خاتمہ اور اس حلف نامے کا خاتمہ شامل ہے جو ہر یونیورسٹی میں داخلے کے وقت ایک طالب علم سے پر کرایا جاتا ہے کہ وہ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے.
اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عبید ملک, پروڈیوسر ایاز اسلم, اسٹوڈیو مینیجر تھے عامر صدیق, نادیہ سلیمان سمیت پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آخر میں عالمی خبروں کی سرخیاں سنیے ہدا اکرام سے.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ہزارہ موٹر وے حویلیاں شاہ مقصود انٹرچینج سے مانسہرہ تک 62 کلومیٹر طویل موٹر وے کے دوسرے حصے کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ سی پیک صرف ایک سڑک کا نام نہیں بلکہ یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے۔ اٹلی کے شہر وینس کے وسطی حصے ایک بار پھر پانی کی زد میں آ گئے ہیں۔ وینس میں گزشتہ 100 سال میں آئے بدترین 3 سیلاب اس ہفتے پیش آ چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 70 لاکھ سے زائد بچے اداروں، امیگریشن مراکز، پولیس تحویل اور جیلوں میں قید ہیں۔ بچوں کو نظر بند رکھنا بھی تشدد کی ایک شکل ہے۔ سری لنکا کے نئے صدر گوٹا بھایا راجاپکسے نے انورادھا پورہ شہر میں منعقدہ ایک تقریب میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ نسل یا مذہب سے قطع نظر سری لنکا کی عوام کے لیے ایک بہتر رہنما بننے کی کوشش کریں گے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔